الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قتنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة اور یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا ما لہا من فواق جس میں دم لینے کی گنجائش نہیں ہوگی وقالو اور یہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب عجل لنا قطنا آپ ہمیں ہمارا حصہ جلدی دے دیجئے قبل یوم الحساب حساب کے دن سے پہلے اصبر علی ما یقولون اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة ما لها من فواق اور یہ لوگ یعنی قریش مکہ اور کفار مکہ جو آپ کی تکذیب پر قرآن مجید کی تکذیب پر اصرار کر رہے ہیں یہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا اور چیخ سے مراد یہاں حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سور پھونکنا یعنی یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ بار بار آپ سے تقاضا کرتے رہتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا اللہ تعالی اس دنیا کو نیست و نابود کب کریں گے آپ جو بار بار ارشاد فرماتے رہتے ہیں کہ دنیا ختم ہوگی سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا پھر سب زندہ ہوں گے اللہ کے سامنے حساب کے لیے کھڑا ہونا ہوگا تو کہاں ہے وہ تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا یعنی ان کے ذہنوں میں یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار یہ بتلا رہے ہیں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے سور پھونکا جائے گا پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی تو جب یہ کرشمہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اس وقت ہم ایمان قبول کر لیں گے وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة. یہ لوگ اس ایک چیخ یعنی سور پھونکے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. اور اللہ کے بندے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے سارے کمالات اور اتنے سارے معجزات کو دیکھ کر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں. انہیں پتا نہیں ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تو ایک سانس لینے کی بھی کسی کے پاس گنجائش نہیں رہے گی چے جائے کہ وہ ایمان قبول کرے. مہلت ہی کہاں ہوگی. ما لہا من فواق, اس چیخ اور اس پکار میں, اس سور پھونکے جانے میں دم لینے کی گنجائش نہیں ہوگی. حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب سور پھونکنا شروع کریں گے تو مسلسل سور پھونکتے ہی چلے جائیں گے, اس میں ایک لمحے کے لیے بھی ٹھہراؤ نہیں ہوگا کہ کوئی ایمان قبول کر سکے. ما لہا من فواق میں یہ جو فواق کا لفظ ہے یہ عربی زبان میں کئی معنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. آرام اور راحت کو بھی فواق کہتے ہیں. اور ایک مرتبہ دودھ دوہنے سے جب دودھ دوہنے والا فارغ ہو جاتا ہے اور اپنے جانور کو چھوڑ دیتا ہے, اس لیے کہ جب تک تھنوں میں دودھ نہیں آتا اس وقت تک دودھ دوہنے کی وہ قدرت نہیں رکھتا, تو تھنوں میں جتنا دودھ ہوتا ہے اسے دوہ لیتا ہے. اور اس کے بعد ہوشیار آدمی جانور کے بچے کو چھوڑ دیتا ہے. اب جب وہ بچہ تھنوں میں سر مارنا شروع کرتا ہے تو وہ ماں دیکھتی ہے کہ میرے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے, تو دودھ کا جو ذخیرہ ہے اوپر وہاں سے وہ نیچے تھنوں میں دودھ اتارنا شروع کرتی ہے. اب جب وہ تھنوں میں دودھ اتار لیتی ہے تو دودھ دوہنے والا اس بچے کو پھر الگ کر لیتا ہے اور دودھ دوہنا شروع کر دیتا ہے. یہ جو وقفہ ہے پہلی مرتبہ دودھ دوہنے اور دوسری مرتبہ دودھ دوہنے کے بیچ کا, 10 منٹ کا 15 منٹ کا, اسے عربی زبان میں فواق کہتے ہیں. تو فواق کا لفظ استعمال کیا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکنا شروع کریں گے تو ایک فواق جتنی مہلت بھی بیچ میں نہیں ہوگی. تو فواق کا لفظ استعمال کر کے یہ بتلانا مقصود ہے کہ تھوڑی سی بھی مہلت نہیں ملے گی. آرام اور راحت کا ملنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آرام اور راحت سے ہم فیصلہ کریں گے اس وقت کیا ایمان قبول کر لینا چاہیے. وما ينظر هؤلاء الا صيحة واحدة, یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا, اور جب وہ چیخ آئے گی ما لها من فواق تو اس میں دم لینے کی بھی گنجائش نہیں ہوگی. اور یہ تو اتنے عجیب و غریب ہیں کہ یوں کہتے ہیں ربنا عجل لنا قطنا, اے ہمارے رب آپ ہمیں ہمارا حصہ جلدی دے دیجیے. سورہ الحاقہ میں جب اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ان آیات کو نازل فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَؤُوا كِتَابِيَهْ, جب اچھے اعمال کرنے والے کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ اعلان کرے گا کہ اے لوگو آؤ اور میرے نامہ اعمال کو پڑھو, مجھے تو دائیں ہاتھ میں ملا, میں تو جنت میں جا رہا ہوں. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, اور وہ شخص جو برے اعمال کرتا تھا جب اسے نامۂ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا لیفٹ ہینڈ میں, فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوْتَ كِتَابِيَهْ, تو وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے میرا نامۂ اعمال نہ ملتا, کاش کہ مجھے میرا نامۂ اعمال نہ ملتا. جب ان آیات کا نزول ہوا تو یہ بدبخت کہنے لگے کہ ربنا عجل لنا کتنا قبل یوم الحساب, آپ جو یہ فرما رہے ہیں کہ نیک کام کرنے والوں کو نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، اور برے اعمال کرنے والوں کو ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ جہنم میں چلے جائیں گے. آپ قیامت کے دن کا کیوں انتظار فرما رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ جو معاملہ کرنا ہو اسی وقت کر دیجئے، ہمیں ہمارا حصہ اسی وقت دے دیجئے. اور اس طرح مذاق کرتے تھے، ٹھٹھا کرتے تھے، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایزا پہنچانے کی کوشش کرتے تھے. اس طرح آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنیں. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصبر علی ما یقولون، ان کی باتوں پر آپ صبر کیجیے، گھبرائیے مت، ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا، اور جب ان کی ایزاؤں سے آپ کے قلب مبارک کو اذیت پہنچے تو اس وقت آپ میرے پیغمبروں کا ذکر کیجیے، اور پیغمبروں کی یاد اپنے دل اور دماغ میں لائیے اور بسائیے، اس لیے کہ ان کی یاد سے اور ان کے واقعات کو سامنے رکھنے سے آپ کو بھی تسلی کا سامان ملے گا، اور آپ کے دل میں جو پہلے سے ایک یقین ہے اس میں اضافہ ہوگا کہ حق ہی کو بالآخر غلبہ ہوتا ہے. اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کائنات کا نظام ہی کچھ ایسا بنایا ہے کہ کبھی باطل کا غلبہ، کبھی حق کا غلبہ، کبھی باطل غالب آ جاتا ہے، کبھی حق غالب آ جاتا ہے، کبھی باطل مٹ جاتا ہے تو کبھی حق مٹتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن حق کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اور قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں ہم پورے دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ غلبہ ہمیشہ حق ہی کا ہوتا ہے. انفرادی زندگی میں بھی دیکھ لیجئے کہ دو شخص ہیں، ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، وقتی طور پہ باطل کا زور نظر آتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ پانچ سال کے بعد، دس سال کے بعد، پندرہ سال کے بعد حق کو ظاہر فرماتے ہیں، اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بہت اچھا ہے اور یہ برا ہے، آج پتا چلا کہ یہ اچھا آدمی ہے اور وہ برا آدمی ہے. انفرادی جھگڑوں میں بھی حق غالب رہتا ہے، اجتماعی جھگڑوں میں بھی حق غالب رہتا ہے، حکومتوں کے جھگڑوں میں بھی حق غالب رہتا ہے، دنیاوی معاملات میں بھی حق غالب رہتا ہے، بالآخر غلبہ حق کو ہوا کرتا ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں کو سن کر آپ کو جو تکلیف ہو رہی ہے اس پہ صبر کیجئے، اور اس وقت ان کی میجورٹی ہے، ان کے پاس قوت ہے، ان کے پاس شوکت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلبہ انہی کا رہے گا، بلکہ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب آپ کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ. اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہر خیمے میں، ہر مٹی سے بنے ہوئے گھر میں، ہر پکے گھر میں میرا کلمہ بلند ہوگا. تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اصبر علی ما یقولون، یہ جو کہہ رہے ہیں اس پہ آپ صبر کیجئے. وذکر عبدنا داود ذا العید، اور آپ ہمارے بندے داود کو یاد کیجئے جو قوت والے تھے. حضرات مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ داود علیہ الصلوۃ والسلام قوتوں والے تھے، اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ عبادت میں بہت قوت اور ہمت رکھنے والے تھے، پوری استقامت کے ساتھ عبادت میں لگے رہتے تھے. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ احب الصیام الی اللہ تعالی صیام داود علیہ السلام، و احب الصلاۃ الی اللہ تعالی صلاۃ داود علیہ السلام. روزوں میں سب سے زیادہ محبوب روزہ اللہ تعالی کو حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے، اور نماز میں سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ تعالی کو حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کو حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کے روزہ رکھنے کا جو معمول تھا وہ، اور حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کی تہجد کا جو معمول تھا وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. اور پھر آگے اس کی تشریح فرمائی کہ کان ینام نصف اللیل، آپ آدھی رات سو جاتے تھے، ویقوم ثلثہ، اور ایک تہائی تہجد میں گزارتے تھے، وینام سدسہ، اور چھٹی رات جو آخری حصہ رہ جاتا تھا اس میں پھر آرام فرماتے تھے. یعنی اگر رات چھ گھنٹے کی ہے تو پہلے تین گھنٹے آرام فرماتے تھے تو آدھی رات ہو گئی، پھر اٹھ جاتے تھے اور دو گھنٹے تک تہجد میں مشغول رہتے تھے. اگر چھ گھنٹے کی رات ہے تو دو گھنٹے ایک تہائی رات ہوئی، ون تھرڈ، اور پانچ گھنٹے ختم ہونے کے بعد یہ ایک گھنٹہ جو آخری رہ جاتا تھا اس میں پھر آرام کرتے تھے، یہ چھ گھنٹے کی رات میں ون سکس ہوا. تو آدھی رات سوتے تھے آرام فرماتے تھے، ایک تہائی رات تہجد میں گزارتے تھے، اور ایک سدس ون سکس آرام فرماتے تھے. کہتے ہیں کہ یہ معمول ان کا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے. اور روزہ رکھنے کا آپ کا معمول یہ تھا کہ کانا یسوم یومن ویفطر یومن، آپ ایک دن کا روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار فرماتے تھے، ایک دن کا روزہ رکھتے تھے ایک دن افطار فرماتے تھے. اور آگے پھر اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وکان لا یفر اذا لاقا، جب دشمن سے کہیں مڈبھیر ہو جاتی تھی تو اس وقت آپ پیٹھ نہیں بتلاتے تھے اور بھاگتے نہیں تھے. بہرحال اس آیت میں جو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قوتوں والا کا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے کہ بڑی قوت والے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنے میں، عبادتوں میں مشغول رہنے میں بڑی قوت والے تھے. اسی لیے آگے کیا فرمایا، انہو اواب، بے شک وہ اللہ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے. اور مقام ان کا یہ تھا کہ ان کے اوپر ہم نے بڑی نعمتیں نچھاور کر رکھی تھی. ان میں سے پہلی نعمت، انا سخرنا الجبال معہ یسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل لہ اواب. پہلی نعمت یہ تھی کہ جب وہ ذکر کرنے کے لیے اور ہماری تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے ساتھ اطراف میں جتنے پہاڑ ہوتے تھے وہ، اور پرندے پرندوں کے جھنڈ اور جھنڈ آتے تھے، وہ بھی ایک جگہ ساکن ہو کر بیٹھ جاتے تھے، اور یہ پرندے اور یہ پہاڑ ان کے ساتھ ذکر اور تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے. انا سخرنا الجبال معہ یسبحنا، بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا، وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے، بالعشی والاشراق، صبح اور شام کو. یہی حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کرنے کا معمول ہوگا کہ صبح کو بھی بیٹھتے ہوں گے شام کو بھی بیٹھتے ہوں گے، تو ان دونوں اوقات میں جب آپ تسبیح پڑھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے تھے. والطیر محشورہ، اور پرندوں کو بھی ہم نے مسخر کر دیا تھا کہ وہ جمع ہو جاتے تھے اور جمع ہو کر حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تسبیح پڑھتے تھے. کل لہ اواب، یہ جتنے پرندے تھے وہ سب، اور جتنے پہاڑ تھے اور اطراف میں وہ سب، یہ سب کے سب حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ذکر میں شریک ہو جاتے تھے. یہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک انعام سے نوازا تھا. اور یہ انعام اس طرح ہے کہ جب کچھ حضرات آپس میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں لکھا ہے کہ جب کچھ حضرات آپس میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں تو ایک شخص کو اگر ذکر کی برکتیں اسی وقت حاصل ہو رہی ہیں تو اس مجلس میں وہ شخص جس کا ذکر اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے اس پر بھی اس مقبول ذکر کی برکت کا انعکاس پڑتا ہے، جس سے وہ بھی مستفید ہوتا ہے، اور مستفید ہو کر اس کی طبیعت بھی ذکر میں لگ جاتی ہے، اور اللہ جل جلالہ عام منوالوں سے اس کا رابطہ بھی جڑ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اشراق صلاۃ الضحیٰ، چاشت کی نماز کا علم مجھے اس آیت سے ہوا. یعنی مجھے یہ تو معلوم تھا کہ صلاۃ الضحیٰ کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں, لیکن صلاۃ الضحیٰ کس وقت پڑھنی ہے وہ مجھے اس آیت سے معلوم ہوا. صلاۃ الضحیٰ جسے ہم اپنی زبان میں چاشت کی نماز کہتے ہیں, اسے اوابین کی نماز بھی کہا جاتا تھا اور اسے اشراق کی نماز بھی کہا جاتا تھا. اس کے کل تین نام تھے, صلاۃ الضحیٰ, صلاۃ الاوابین اور صلاۃ الاشراق, چاشت کی نماز کے. اس کے بعد اوابین کی نماز, یہ لفظ جو ہے وہ خاص ہو گیا مغرب کے بعد جو چھ نفلیں پڑھی جاتی ہیں اس کے ساتھ, اور اشراق کا لفظ خاص ہو گیا اس نماز کے ساتھ جو سورج کے نکل آنے کے فوراً بعد, طلوع ہونے کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے, اسے صلاۃ الاشراق کہتے ہیں. اور یہ جو صلاۃ الضحیٰ ہے, یہ سورج کے اوپر چڑھ کر ذرا تیز ہو جانے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے کہتے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیے کہ سورج اوپر طلوع ہو جاتا ہے اور طلوع ہونے کے بعد اس کی چمک تیز ہو جاتی ہے اور زمین پر اس کی دھوپ پھیل جاتی ہے, اس کے بعد سے لے کر سورج کے سر پر آنے تک کا وقت جو ہے یہ صلاۃ الضحیٰ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو حدیث مروی ہے ان میں سے حضرات علماء کرام نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی کل دو رکعت سے لے کر بارہ رکعتیں ہیں. یعنی آپ دو رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں, چار بھی پڑھ سکتے ہیں, چھ بھی پڑھ سکتے ہیں, بارہ بھی پڑھ سکتے ہیں, چھ, آٹھ, دس اور بارہ, کم سے کم دو رکعت, زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کرنے کے کسی دن دو رکعت پڑھ لی, کسی دن آٹھ رکعت پڑھ لی, کسی دن چار رکعت پڑھ لی, کسی دن دس رکعت پڑھ لی, ہر شخص اپنا ایک معمول مقرر کر لے کہ میں روزانہ چار رکعت پڑھوں گا, روزانہ چھ رکعت پڑھوں گا, روزانہ آٹھ رکعت پڑھوں گا. اور بہتر علماء نے یہ بتلایا ہے کہ کم سے کم چار رکعت کا معمول بنائے, اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہی تھا. اور صلاۃ الضحیٰ کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کے وقت میں دو رکعت نفل پڑھتا ہے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص چاشت کی بارہ نماز پڑھ لیتا ہے, بھئی وہ اوپر والی دو رکعت کا معمول بنانا ہے, اور یہ چاشت کی بارہ رکعت ایک مرتبہ بھی پڑھ لے تو اللہ جل جلالہ وعمن والہ اس کے لیے جنت میں سونے کا ایک محل تعمیر فرماتے ہیں. تو بھائی اس کی کوشش کی جائے. تو کیا ارشاد فرمایا کہ انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والاشراق والطیر محشورہ کل له اواب, بے شک ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا تھا, وہ تسبیح کرتے تھے آپ کے ساتھ صبح اور شام کو, والطیر محشورہ اور ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کر دیا وہ جمع ہو جاتے تھے, کل له اواب اور یہ سارے کے سارے ان کے ساتھ شریک ذکر ہو جاتے تھے. دوسری نعمت وشددنا ملکہ, ہم نے آپ کی حکومت کو مضبوط کیا تھا, ہم نے آپ کی حکومت کو مستحکم کیا تھا, آپ کی حکومت کو قوت عطا فرمائی تھی, لوگوں کے قلوب میں رعب بھی تھا, ہیبت بھی تھی, خوف بھی تھا, اور حکومت جو ہے بڑے نظام سے چلتی تھی. بعد حضرت مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا اقتدار عطا فرمایا تھا کہ ان کا جو شاہی قلعہ تھا جس میں ان کا شاہی محل تھا,
فقط اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہر رات 36,000 سپاہیوں کی ضرورت پڑتی تھی. 36,000 سپاہی فقط آپ کے شاہی قلعے اور شاہی محل کی حفاظت میں لگے رہتے تھے. قوت عطا فرمائی عبادت میں بھی, ظاہری شان و شوکت بھی عطا فرمائی, حکومت کو خوب مضبوط کیا. اور وآتیناہ الحکمۃ وفصل الخطاب, اور ہم نے آپ کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کرنے والی تقریر عطا فرمائی. حکمت عطا فرمائی, دانائی عطا فرمائی, عقل عطا فرمائی, فہم عطا فرمائی اور نبوت عطا فرمائی, یہ بھی حکمت ہی ہے. اور فصل الخطاب, اس میں حضرات مفسرین کی ایک رائے یہ ہے کہ ہم نے زور خطابت عطا فرمائی, بڑے خطیب تھے. اسی لیے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے بخاری شریف کے جو شعرے ہیں کہ سب سے پہلا شخص جس نے خطبے میں اما بعد کو استعمال کیا وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اس کے بعد پھر سب نے استعمال کرنا شروع کر دیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہو, اور اس کے بعد تقریر میں کہتے ہیں اما بعد. اس کا مطلب یہ کہ اب میں اصل مضمون پہ آ رہا ہوں. تو سب سے پہلے شخص جنہوں نے اما بعد کا لفظ استعمال کیا وہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام تھے, بڑے خطیب تھے. زور خطابت اللہ نے عطا فرمائی تھی, قوت بیانی, قوت گویائی, یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے اگر صحیح نیت کے ساتھ صحیح کاموں میں خرچ کیا جائے. اور دوسرے حضرات نے کہا ہے کہ نہیں, فصل الخطاب سے مراد یہ کہ اللہ تعالی نے انہیں قوت فیصلہ عطا فرمایا تھا کہ جب کوئی جھگڑا آتا تھا تو آپ بہت جلدی دونوں کی بات کو سن کر صحیح فیصلے تک پہنچ جاتے تھے. اور حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ ایسا کیا ہے کہ جس کے اندر یہ دونوں تفسیریں آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو فیصلہ کر دینے والی تقریر عطا فرمائی تھی, اس میں بیان بھی آ گیا اور فیصلہ کر دینے والی قوت بھی آ گئی. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں. اور آگے جو ہے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا ذکر آئندہ ہفتے کی نشست میں ایک اور دوسرے رخ سے عرض کیا جائے گا. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, قرآن پڑھنے کی, قرآن سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن سے, دین سے, اللہ سے, اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح معنی میں اللہ ہمیں وابستگی عطا فرمائے. اور اللہ تعالی مسلمانوں کی خوب حفاظت فرمائے, آزمائشوں سے بچائے, اور اللہ جل جلالہ وعم منوالہ اپنے محبوب دین میں, اپنے محبوب دین کی ہر مسلمان کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اور غیر مسلم بھی اسی کے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے اس محبوب دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.